السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حکومت صحافت کی آزادی پر غیر مجاز اور غیر قانونی مداخلت روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ انسانی حقوق کی تنظیم کی طرف سے بدھ کو پاکستان میں آزادی اظہار پر جاری پابندیوں کی صورتحال کی حقیقت حال سے متعلق جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ ان کی حکومت پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک نیا ادارہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پیمرا اور میڈیا سے متعلق دوسرے تمام ادارے اس میں ضم کر دیے جائیں گے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی اہلیہ بینظیر بھٹو اور ان کے 3 بچوں کے اثاثوں اور اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اننت ناگ میں بدھ کو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں ایک سرکردہ عسکری کمانڈر اور اس کے ساتھی کی ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ محکمہ خارجہ کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات نے بھی اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کی تصدیق کر دی ہے، جس میں روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کا ذمہ دار میانمار یعنی برما کی فوج کے سربراہ اور 5 دیگر اعلی افسران کو ٹھہرایا گیا ہے، اور میانمار نے اقوام متحدہ کی تحقیقاتی پینل کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے اعلی ترین ادارے سے وابستہ 3 ماہرین نے کہا ہے کہ یمن، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی حکومتیں جنگی جرائم کی ذمہ دار ہو سکتی ہیں۔ روس نے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی فوجی مشقیں آئندہ ماہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، اور امریکہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ آئندہ سال مشترکہ جنگی مشقیں شروع کرنے کی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ سینئر امریکی عہدیداروں نے خلیج فارس پر اختیار کے ایران کے تازہ ترین دعوے کو مسترد کیا ہے، اور کہا ہے کہ امریکہ ان پانیوں کو کھلا رکھے گا اور آبنائے ہرمز کے راستے تیل کی برآمدات جاری رکھے گا۔ امریکہ اور کینیڈا کے مذاکرات کار واشنگٹن میں تفصیلی تجارتی مذاکرات کر رہے ہیں، جس میں شمالی کوریا کے آزادانہ تجارتی معاہدے کی جگہ کوئی نیا معاہدہ لانے پر بات چیت کی جائے گی۔ اور امریکی سینیٹر جان میکین کو، جن کا ہفتے کے روز انتقال ہو گیا تھا، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگاری سروسز بدھ کے روز سے ایریزونا میں شروع ہو رہی ہیں۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اننت ناگ میں بدھ کو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں ایک سرکردہ عسکری کمانڈر اور اس کے ساتھی کی ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ مظاہروں کے دوران کئی مقامات پر، بالخصوص جنوبی ضلع اننت ناگ اور ہمسایہ ضلع کلگام میں، پولیس اور نیم فوجی دستوں پر مشتمل نوجوانوں کی طرف سے پتھراؤ کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے پتھراؤ کرنے والے مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے برسائے اور چھرے والی بندوقیں استعمال کیں۔ مختلف علاقوں میں طرفین کے درمیان جھڑپیں آخری اطلاع آنے تک جاری تھیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ محکمہ خارجہ کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات نے بھی اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کی تصدیق کر دی ہے، جس میں روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کا ذمہ دار میانمار کی فوج کے سربراہ اور 5 دیگر اعلی افسران کو ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے منگل کو ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہی، جس میں میانمار میں روہنگیا اقلیت کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک اور اس بارے میں گزشتہ روز کی جانے والی اقوام متحدہ کی رپورٹ پر غور کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نکی ہیلی کا کہنا تھا کہ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے طور پر میانمار کی شمالی ریاست راکھائن میں گزشتہ سال پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کی ہیں، اور ان تحقیقات کے نتائج سے اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کے دعووں اور الزامات کی تصدیق ہوتی ہے۔ میانمار نے اقوام متحدہ کے تحقیقاتی پینل کی اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ میانمار کی فوج نے پچھلے سال روہنگیا مسلمان اقلیت کو کچلنے کے لیے کارروائی میں انسانی حقوق کی پامالی کی اور نسل کشی کے مرتکب ہوئے۔ میانمار کی حکومت کے ایک ترجمان نے بدھ کے روز ریاستی میڈیا کو بدھ کے روز بتایا کہ وہ کسی قرارداد کو قبول اور اس پر اتفاق نہیں کریں گے جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کی طرف سے پیش کی جائے گی۔ ایک علیحدہ تفتیش میں امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ اس نے روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں سے جو معلومات جمع کی ہیں اور سیکیورٹی فورسز اور میانمار فوج پر الزامات ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے آبرو ریزی سمیت انسانی حقوق کی پامالی کی۔ اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے اعلیٰ ترین ادارے سے وابستہ تین ماہرین نے کہا ہے کہ یمن، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی حکومتیں جنگی جرائم کی ذمہ دار ہو سکتی ہیں جس میں عصمت دری، اذیت، لاپتہ کیے جانے اور زندہ رہنے کا حق چھیننا شامل ہے جو گزشتہ تین برسوں سے یمن کے باغیوں کے خلاف صف آ رہا ہے۔ انسانی حقوق کونسل کی جانب سے پیش کردہ اپنی پہلی رپورٹ میں ماہرین نے یمن میں باغی شیعہ ملیشیا کے ممکنہ جرائم کی نشاندہی بھی کی جو مارچ سن 2015 سے جاری خانہ جنگی کے دوران سعودی قیادت والے اتحاد اور یمن کی حکومت سے نبرد آزما ہے۔ روس نے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی فوجی مشقیں آئندہ ماہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے آج منگل کے روز ان مشقوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان میں چین اور منگولیا کی فوجیں بھی حصہ لیں گی۔ واسٹک 2018 سے موسوم یہ مشقیں روسی افواج کے مرکزی اور مشرقی علاقوں میں منعقد ہوں گی جن میں 300,000 فوجی، 1,000 جہاز، 2 روسی بحری بیڑے اور ان سے ملحقہ تمام ہوائی یونٹ شریک ہوں گے۔ اور امریکہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ آئندہ سال مشترکہ جنگی مشقیں شروع کرنے کی تجویز پر غور کر رہا ہے۔ چند روز پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے ساتھ جوہری مذاکرات اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا اس ہفتے پیونگ یانگ کا دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ جون میں سنگاپور کی سربراہی ملاقات میں ٹرمپ نے یہ مشقیں معطل کرنے کا حیران کن فیصلہ کیا تھا جہاں اس سے پہلے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے کوریائی جزیرہ نما کو مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے پینٹاگون میں نیوز کانفرنس کو بتایا کہ ان گرمیوں میں جنگی مشقوں کی معطلی کا فیصلہ شمالی کوریا کے ساتھ خیر سگالی کے جذبے سے کیا گیا تھا لیکن یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ سینئر امریکی عہدیداروں نے خلیج فارس پر اختیار کے ایران کے تازہ ترین دعوے کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ ان پانیوں کو کھلا رکھے گا اور آبنائے ہرمز کے راستے تیل کی برآمدات جاری رکھے گا۔ منگل کے روز یہ تردید ایران کے لیے امریکی خصوصی مندوب برائن ہک نے ایک واشنگٹن کانفرنس میں کی جس کا اہتمام جمہوریتوں کے دفاع کی فاؤنڈیشن نے کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کئی برسوں سے یہ دھمکیاں دیتا رہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اس کے ساجدار اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ آبنائے تجارتی راہداری کے لیے کھلی رہے اور سمندروں کے بین الاقوامی قوانین برقرار رہیں۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی اسی طرح کی تردید کی تھی۔ امریکہ اور کینیڈا کے مذاکرات کار واشنگٹن میں تفصیلی تجارتی مذاکرات کر رہے ہیں جس میں شمالی امریکہ کے آزادانہ تجارتی معاہدے کی جگہ کوئی نیا معاہدہ لانے پر بات چیت کی جائے گی۔ یہ مذاکرات اس کے بعد ہو رہے ہیں جب امریکہ اور میکسیکو نے اس ہفتے ایک باہمی تجارتی معاہدہ کیا تھا اور کینیڈا کے لیے دروازے کھلے چھوڑ دیے تھے کہ وہ پچھلے 20 سال سے جاری سے طرفہ تجارتی معاہدے میں اپنی شرکت کو قائم رکھنے کے لیے کوششیں کریں۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ کرسٹیا فری لینڈ نے امریکی وزیر تجارت رابرٹ لائٹ ہائزر سے منگل کے روز ملاقات کی جسے انہوں نے بہت تعمیری قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مزید ٹھوس بات چیت بدھ کے روز ہوگی۔ امریکی سینیٹر جان میکین کو جن کا ہفتے کے روز انتقال ہو گیا تھا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگاری سروسز بدھ کے روز سے ایریزونا میں شروع ہو رہی ہیں۔ میکین نے اس مغربی ریاست کی 30 سال سے زیادہ عرصے تک کانگریس میں نمائندگی کی تھی۔ ریاست کے دارالحکومت فینکس میں جمعرات کے روز عوامی دعائیہ تقریب ہوگی جس میں میکین کے اہل خانہ، دوست اور ایریزونا کے عہدیدار شرکت کریں گے۔ مکین کے جسد خاکی کو جمعے کے روز دارالحکومت واشنگٹن لایا جائے گا، جہاں حکومتی سطح پر دعائیہ تقریب ہوگی اور انہیں خراج پیش کیا جائے گا۔ ہفتے کے روز واشنگٹن کے قومی گرجا گھر میں ان کے اعزاز میں تقریب میں سابق صدور باراک اوباما اور جارج ڈبلیو بش مکین کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ اتوار کے روز میری لینڈ کی نیول اکیڈمی میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ انسانی حقوق کے مؤخر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حکومت سے صحافت کی آزادی پر غیر مجاز اور قانونی مداخلت روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ انسانی حقوق کی تنظیم کی طرف سے بدھ کو پاکستان میں آزادی اظہار پر جاری پابندیوں کی صورتحال کے حقیقت حال سے متعلق جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بدھ کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں رپورٹ کے اجرا کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگرچہ پاکستان کی نئی حکومت کو ملک میں آزادی اظہار پر مبینہ پابندیوں کی صورتحال ورثے میں ملی ہے، تاہم انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ حکومت کو اپنی ساکھ بہتر کرنے کے لیے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں آزادی اظہار کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رواں سال جولائی میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد ملک میں بعض اخبارات کو تقسیم کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، جن میں موکر انگریزی اخبار ڈان، جنگ، دی نیوز اور نوائے وقت شامل ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حالیہ مہینوں میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں کام کرنے والے بعض صحافیوں کی طرف سے آزادی اظہار میں مداخلت کی شکایات کے معاملے کی تحقیقات کے بعد کمیشن کی طرف سے بدھ کو جاری ہونے والی رپورٹ کے اجرا کے موقع پر حکومت اور اس کے انتظامی اداروں سے ایسی شکایات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے آزادی اظہار میں مبینہ مداخلت کو روکنے کا کہا ہے۔ اس موقع پر انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور سینئر صحافی آئی اے رحمان نے نیوز کانفرنس میں کہا،
الیکٹرانک میڈیا پہ پروگرام چل رہا ہے اور چلنے کے دوران ایڈوائس آ جاتی ہے کہ یہ جملہ ہونا چاہیے، یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ ختم کر دیجیے، یہاں سے آگے چل جائیے۔ وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ فضا ایسی خوف سے بھری ہوئی ہے کہ کوئی آدمی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر اس قسم کی خوف کی فضا برقرار رکھی گئی تو لوگ نہ صرف بولنا چھوڑ دیں گے بلکہ سوچنا بھی چھوڑ دیں گے، اور سوچنے کے علاوہ ایک دوسرے کے بارے میں جو تعلق ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔
عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما افراسیاب خٹک نے کہا کہ آزادی اظہار اور جمہوریت لازم و ملزوم ہیں۔
یہ جو آزادی اظہار ہے یہ جمہوری آزادیوں کی ماں ہے، مدر آف ڈیموکریٹک فریڈم۔ اس کے بغیر جمہوریت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سیاسی پارٹیاں، اس لیے سول سوسائٹی، سب کا فرض ہے کہ اظہار آزادی کے لیے جدید کرنے والوں کے ساتھ کھڑے، کیونکہ اظہار آزادی نہیں ہوگی، اظہار رائے کی آزادی نہیں ہوگی، جمہوریت نہیں ہوگی۔ اس لیے سیاسی پارٹیوں کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں تو چند سیٹیں مل گئیں یا مل جائیں گی تو خیر ہے، اظہار رائے پر پابندی لگ گئی تو کیا ہوا، پھر کچھ نہیں بچے گی، پھر ہر ایک کی باری آئے گی اور کوئی پھر آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔
حالیہ مہینوں میں بعض صحافیوں اور کچھ نشریاتی اداروں کی طرف سے ان تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ ملک میں آزادی اظہار کی فضا سکڑ رہی ہے۔ اگرچہ پاکستان کی نئی حکومت کی طرف سے پاکستان میں آزادی اظہار کو درپیش مشکلات سے متعلق ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے گزشتہ ہفتے سرکاری ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان میں سیاسی سینسرشپ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جسے صحافیوں اور بعض دیگر حلقوں کی طرف سے سراہا گیا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس وقت مسئلہ پاکستان ٹیلی ویژن کی آزادی کا نہیں ہے بلکہ نجی ٹی وی چینلز کی آزادی کا ہے، اور حکومت کو اس معاملے کی طرف فوری طور پر توجہ دینی ہوگی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ ان کی حکومت پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک نیا ادارہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پیمرا اور میڈیا سے متعلق دوسرے تمام ادارے اس میں ضم کر دیے جائیں گے۔ سینئر صحافیوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ حکومت میڈیا پر سینسرشپ کے لیے نئے طریقے تلاش کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا تعلق صرف سیاست سے نہیں بلکہ کسی حد تک صحافت سے بھی ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کے فالوورز کی تعداد لاکھوں میں ہے، جبکہ وہ کئی ٹی وی چینلوں پر ٹاک شوز کرتے رہے ہیں۔ صحافتی حلقوں نے ان کے وزیر اطلاعات بننے پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ ان کے دور میں میڈیا کو مکمل آزادی ملے گی، لیکن آج فواد چوہدری نے اعلان کیا کہ نئی حکومت پاکستان میں ہر قسم کے میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک نیا ادارہ بنائے گی، جس میں پیمرا اور اس جیسے دوسرے ادارے ضم کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس ادارے میں پیشہ ور صحافیوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ پاکستان میں صحافی رہنما اور صحافتی ادارے میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے خلاف ہیں اور وزارت اطلاعات اور پیمرا کو ختم کرنے کے مطالبے کرتے رہے ہیں۔ صحافیوں کا اصرار ہے کہ حکومت کے بجائے ان کی اپنی تنظیموں اور آزاد اداروں کو میڈیا کے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ تو پھر نئے ادارے سے کچھ توقعات رکھی جائیں یا خدشات؟ سینئر کالم نگار وجاہت مسعود صاف صاف کہتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا سینسرشپ کا شکار ہے اور فروری کے بعد اس میں سختی آئی ہے۔ نیا ادارہ حکومت کے ہاتھ میں سینسرشپ کا ایک نیا حربہ ہوگا۔
سینسرشپ کا ایک اور ٹول بنایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت پورے ملک میں فروری کے بعد سے جب ایک خاص واقعہ ہوا تھا، ایک غیر علانیہ سینسرشپ جو ہے وہ تمام اخبارات پہ اور چینلز پہ موجود ہے، اور اس کا ایویڈنس جو آپ کو دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ چند خاص لفظ کہیں کسی بھی کانٹیکسٹ میں استعمال کرنے پہ پابندی لگی ہوئی ہے اور لوگوں کے کالم روکے جا رہے ہیں۔
وجاہت مسعود نے کہا کہ جعلی خبروں کی روک تھام ہونی چاہیے اور ان کے خلاف شکایت کی جگہ بھی، لیکن جب پہلے ہی سے غیر اعلانیہ سینسرشپ لگی ہوئی ہو تو نئے قانون اور نئے ادارے سے اچھی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ صحافیوں کی ملک گیر تنظیم پی ایف یو جے کے سابق رہنما امین یوسف نے کہا کہ اگر حکومت کسی نئے ادارے کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی تو صحافی اسے قبول نہیں کریں گے۔
اگر یہ اس میں کہ کوئی اس قسم کا انتر اگر شامل ہے کہ وہ پالیس تھرو نئی باڈی کے تھرو نئے ایک کسی ادارے کے ذریعے وہ اگر پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے اور اس کو ہم پہلے کی طرح مسترد کریں گے۔ جب پی ایف یو جے سیکرٹری جنرل تھا تو ہم نے ایک گورنمنٹ کو اس کو ریکمنڈیشن دی تھی پارلیمنٹ کو کہ ایک پریس کمپلین جو کونسل ہے وہ بنائی جائے۔ یہ ہم 4-5 سال پہلے لے چکے ہیں، لیکن اس کے اندر حکومت کی کسی انٹرفیئرنس کو یا کسی قسم کی اجارہ داری کو یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔
پیمرا کے سابق چیئرمین ابصار عالم نے کہا کہ آج جس ادارے کے بارے میں بات کی گئی ہے اس پر 2.5 سال سے آف کام کے ساتھ کام ہو رہا تھا۔ اس کے بہت سے مثبت پہلو بھی ہیں۔
جو اناؤنسمنٹ کی ہے وزیر اطلاعات نے، اس سے پچھلے 2.5 سال سے کام ہوتا رہا ہے اور پیمرا نے اس پہ کام شروع کیا تھا آف کام کے ساتھ مل کے، جو برطانیہ کی ریگولیٹری باڈی ہے جو کہ الیکٹرانک پرنٹ اور آن لائن میڈیا سب کو اکٹھے ہی وہی ریگولیٹ کرتی ہے، الگ الگ وہاں نہیں ہے۔ اس سے بہت ساری رکاوٹیں ہیں ویورس کے لیے اور کنزیومرس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کے لیے، اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس میں بہت سارے مثبت پہلو بھی ہیں۔
اس خوش امیدی کے باوجود ابصار عالم نے یہ بھی کہا کہ جب میڈیا سے متعلق قوانین بنائے جاتے ہیں تو بعض ایسی شقیں شامل کر دی جاتی ہیں جس سے صحافت کی آزادی متاثر ہو سکتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ نیا قانون یا ادارہ بنانے سے پہلے صحافیوں کی تنظیموں سے مشاورت کر لی جائے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پشاور میں صوبائی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ صوبائی خیبر پختونخوا کی کابینہ کی حلف برداری کی یہ تقریب سادہ اور پروقار تھی۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ممبران صوبائی اسمبلی میں اختلافات کے باعث صوبائی کابینہ کی تقریب حلف برداری ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کابینہ کے لیے پشاور سے نامزد وزیر اشتیاق ارمن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نو منتخب کابینہ کی تقریب حلف برداری منگل کے بجائے اب بدھ کے روز ہوگی۔
جب یہ کیبینٹ بنتے اور منسٹر لیتے اور ایڈوائزر بنتے تو جو سینئر لوگ ہوتے یا جس کو اس کی مرضی کے مطابق تو تھوڑا بہت شکوا تو کرتے، لیکن ٹائم کے ساتھ یہ سیٹل ہو جاتے۔
اس سے قبل وزیر اعلی محمود خان نے بھی کابینہ کی تشکیل پر ممبرانی صوبائی اسمبلی میں اختلافات کی تصدیق کی تھی اور اسے سیاسی عمل کا حصہ قرار دیا تھا۔ جنوبی ضلع بنو سے تعلق رکھنے والے مؤلف شاہ محمد نے کابینہ میں وزیر اعلیٰ کے مشیر کے طور پر شامل ہونے سے معذرت کا اظہار کیا ہے۔ ملک شاہ محمد پچھلے کابینہ میں بھی وزیر اعلیٰ کے مشیر رہے ہیں۔ ملک شاہ محمد کا شکوہ ہے کہ کابینہ میں جنوبی اضلاع سے کسی بھی ممبر کو وزیر کے طور پر شامل نہیں کیا گیا ہے، جبکہ خواتین اور غیر مسلم اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں پر بھی ان اضلاع سے تعلق رکھنے والوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ صوبائی کابینہ میں کئی ایک اہم محکموں کے لیے وزراء یا مشیر ابھی تک نامزد نہیں کیے گئے ہیں۔ حکمران جماعت کے سینئر ممبران اسمبلی کا کہنا ہے کہ ان اہم محکموں کو آئندہ اکتوبر میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے بعد پر کیا جائے گا۔ ادھر خواتین اور غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن بھی خیبر پختونخوا کابینہ میں خواتین اور غیر مسلم ممبران اسمبلی کو نمائندگی نہ دینے پر پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے شام کی خانہ جنگی میں روس کے عمل دخل پر سخت تنقید کی ہے، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ ماسکو پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ شام کی حکومت کو اپنے لوگوں پر مزید کیمیاوی حملے کرنے سے روکے۔ پینٹاگون میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
منگل کے روز جم میٹس نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ شام میں جنگ کو 7 سال ہونے کو آئے اور ابھی تک یہ ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ روس نے شامی صدر بشار الاسد کی ظالم حکومت کو برقرار رہنے میں مدد دی ہے۔ ان کے الفاظ،
They have no business there and our goal is to move the Syria civil war into the Geneva process so the Syrian people،
ان کا وہاں کوئی کام نہیں ہے اور ہمارا مقصد شام کی خانہ جنگی کو جنیوا کی کارروائی کی طرف لے کر جانا ہے تاکہ شام کے لوگ ایک ایسی نئی حکومت تشکیل دے سکیں جو اسد کی زیر قیادت نہ ہو۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے۔ اب جب کہ باغی ملک مغرب میں روسی اور ایرانی مدد کے حامل شامی فوجیوں سے لڑ رہے ہیں، امریکہ مشرق میں داعش کی مقامی فورسز کی مدد کر رہا ہے۔ اور روس کی جانب سے اس ہفتے کلورین کے ایک اور حملے کے اشارے کے بعد میٹس نے یہ واضح کر دیا کہ شام میں کوئی اور کیمیاوی حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔
I will assure you that Department of State has been in active communication۔
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ امریکی محکمہ خارجہ اس حملے کو روکنے کے عمل میں روس کو شامل کرنے کے لیے اس کے ساتھ بھرپور طریقے سے رابطے میں ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے۔ اب جبکہ داعش خطے میں اس علاقے کے 2% سے بھی کم حصے کو اپنے پاس برقرار رکھنے کے لیے لڑ رہی ہے جس پر اس کا کبھی کنٹرول تھا، صدر ٹرمپ نے اس سال کے شروع میں امریکی فوجیوں کو شام چھوڑ دینے کے لیے کہا تھا۔
It's time. We were very successful against ISIS. We'll be successful against anybody militarily.
اب وقت آ گیا ہے. ہمیں داعش کے خلاف بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ہم کسی کے خلاف بھی فوجی طور پر کامیاب ہوں گے، لیکن کبھی کبھی وطن واپسی کا وقت آ جاتا ہے اور ہم اس بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ لیکن میٹس نے کہا کہ ابھی بہت کام باقی ہے، جس میں دریائے فرات کی وادی میں داعش کو شکست دینا اور مقامی فورسز کو اپنی سیکیورٹی پورے طریقے سے خود سنبھالنے کی تربیت دینا شامل ہیں۔ اگر مقامی فورسز اپنی سیکیورٹی برقرار رکھنے کے قابل ہیں تو ظاہر ہے ہم اس وقت ان کی اہلیت کے مطابق اپنے فوجیوں کی تعداد کم کر سکتے ہیں تاکہ داعش کی واپسی کو روکا جا سکے، لیکن اس تمام کا انحصار اس مسئلے کے حل کی تلاش پر ہوگا جو اسد نے پیدا کیا ہے۔ یہ الفاظ تھے جم میٹس کے، جنہوں نے مزید کہا کہ یہ حل شامی لوگوں کے ذریعے اقوام متحدہ کے جنیوا امن کے اس عمل کے تحت سامنے آنا چاہیے جو ابھی تک تشدد روکنے یا کسی نئی حکومت کے قیام میں ناکام ہو چکا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیوز چینل سی این این اور اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنی خبروں میں کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے شمالی کوریا نے امریکہ کو لکھے گئے خط میں متنبہ کیا ہے کہ جوہری تخفیف اسلحہ پر بات چیت خطرے میں ہے اور ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ان خبروں کے مطابق خط میں لکھی گئی سخت زبان کی وجہ سے گزشتہ جمعے کے روز اچانک ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا طے شدہ دورہ اس وقت منسوخ کر دیا تھا جب کچھ گھنٹے بعد وہ شمالی کوریا کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ اس بارے میں سنڈی سین کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
اگر روانہ ہو جاتے تو شمالی کوریا کے لیے وزیر خارجہ کا یہ چوتھا دورہ ہوتا، لیکن اچانک ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں اس دورے کو منسوخ کر دیا اور چین پر الزام عائد کر دیا کہ وہ جوہری تخفیف اسلحہ پر جاری بات چیت میں مدد نہیں کر رہا۔ امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان ہیدر نیوٹ نے کسی خط کی موجودگی کی تردید یا تصدیق کرنے سے گریز کیا۔ اس کی بجائے انہوں نے اچانک منسوخی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا،
The entire national security team discussed this in their judgment.
قومی سلامتی کی پوری ٹیم نے اس پر بحث مباحثہ کیا۔ ان کی رائے میں دورے کا یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ صدر نے اس رائے سے اتفاق کیا اور تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ٹویٹر پیغامات کے ذریعے اس فیصلے کا اعلان کریں گے۔ اقوام متحدہ کے لیے امریکہ کی سفیر نکی ہیلی کا کہنا ہے کہ ممکن ہے شمالی کوریا نے جوہری تخفیف اسلحہ سے متعلق اپنی سوچ تبدیل کر لی ہو، تاہم امریکہ نے پابندیاں عائد کرنے سے متعلق اپنی سوچ تبدیل نہیں کی۔ انہوں نے کہا،
The positive is that we have sanctions that basically cut off 90%.
مثبت یہ ہے کہ ایسی قطعنے موجود ہیں جو بنیادی طور پر ان کی 90% تجارت اور 30% تیل کی درآمدات کو ختم کر دیں گی۔ ہم پوری طرح سے ان پابندیوں پر کار بند ہیں، جس کی وجہ سے انہیں مالی مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے لیے وہ اب بھیک مانگ رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس کا کہنا ہے کہ جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کے دوبارہ آغاز کے لیے وہ وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا،
As you know, we took the step to suspend several of the largest exercises.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے سنگاپور سربراہی اجلاس کے بعد نیک نیتی کے ساتھ بہت سی بڑی مشقوں کو معطل کر دیا تھا، تاہم اب ہمارا مزید مشقیں منسوخ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ڈیموکریٹ جماعت کے سینیٹر بین کارڈن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ صدر ٹرمپ کی صدر کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کی حمایت کرتے ہیں، لیکن فوجی مشقیں ختم کرنے کی حمایت نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، میرے نزدیک شروع سے فوجی مشقوں کو ختم کرنا ہی غلطی تھی۔ میں نے کبھی اس کی حمایت نہیں کی۔ میں نے ملاقات کی حمایت کی تھی۔ میرے خیال میں سفارتکاری میں معقولیت ہے۔ بات چیت کے بظاہر تعطل کا شکار ہونے سے یہ واضح نہیں ہے کہ دنیا دوبارہ کب امریکہ اور شمالی کوریا کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان ملاقات دیکھے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے نشاندہی کی ہے کہ امریکہ جزیرہ نما کوریا میں اپنی فوجی مشقیں پھر شروع کر سکتا ہے۔ یہ فوجی مشقیں جون میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ سنگاپور میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے بعد خیر سگالی کے جذبے کے اظہار کے طور پر معطل کر دی گئی تھیں۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
میٹس نے یہ تبصرے منگل کے روز پینٹاگان میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل جوزف ڈنفورڈ کے ہمراہ ایک نیوز بریفنگ میں کیے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ نے سنگاپور کے سربراہی اجلاس کے بعد جنوبی کوریا کے ساتھ اپنی کئی بڑی بڑی فوجی مشقیں معطل کر دی تھیں، جبکہ چھوٹی مشقیں جاری رہی تھیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ شمالی کوریا کے ساتھ مزید سفارتی پیش رفت ہونے تک شمالی کوریا کے ساتھ مشقیں پروگرام کے مطابق جاری رہیں گی۔
We have no plans at this time to suspend any more exercises. We will work very closely, as I said, with the Secretary of State.
ارادہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا، ہم وزیر خارجہ کے ساتھ بہت قریبی طور پر کام کریں گے اور انہیں جو کچھ کرانے کی ضرورت ہوگی ہم یقینی طور پر ان کی کوششوں کو تقویت دینے کے لیے کریں گے، لیکن مزید معطلی کے بارے میں سر دست کوئی گفتگو نہیں ہو رہی۔ یہ الفاظ تھے جم میٹس کے، جنہوں نے اس بریفنگ میں آنجانی سینیٹر جان مکین کی بھی تعریف کی جو ہفتے کو 81 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مکین ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے بحریہ کے ایک افسر، جنگی قیدی اور کانگریس کے ایک لیڈر کے طور پر اپنے ملک کی عمدہ طریقے سے خدمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مالی سال 2019 کے نیشنل ڈیفنس اتھرائزیشن ایکٹ کو سینیٹر مکین کے نام پر رکھ دیا گیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر اور کہاں
زبردست مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا
پاکستان میں اس شام کے 7:30 بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں پاکستان مسلم لیگ نون متحدہ مجلس عمل اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے صدارتی امیدوار مولانا فضل الرحمان کراچی میں موجود ہیں اس دوران وہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور ایم کیو ایمز کی قیادت سے ملاقات کر کے صدارتی انتخابات میں اپنی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں کراچی سے جو ہمارے نمائندے ہیں ان کے پاس محمد ثاقب جی ثاقب بتائیے گا کہ کیا مولانا فضل الرحمان کی مشغولیات اور مصروفیات ہیں
جی خالد صاحب اب سے کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان کراچی پہنچے ہیں اور انہوں نے اس سب سے پہلے ملاقات کی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنماؤں سے جو کہ کنگری ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے اور ان کی پیر صاحب پگارا کے فرزند جو ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پیر صد الدین شاہ راشدی سے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے اپنی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے ان کو یہ کہا ان کو متعدد یقین دہائیاں کرائی ہیں اور ان سے صدارتی انتخابات میں جو حمایت ہے وہ حاصل کرنے کی استدعا کی ہے جس پر پیر صاحب جو پگارا ہیں انہوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ اپنی جماعت میں جو بات چیت کریں گے اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوا اس سے ضرور آگاہ کریں گے مولانا فضل الرحمان نے کنگری ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے جو ان کو نامزد کیا گیا ہے وہ پوری کوشش کریں گے کہ سندھ کے مسائل پر جو بھی جن جن جماعتوں کے جو بھی تحفظات ہیں انہیں حل کیا جائے اور انہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے مولانا فضل الرحمان یہ ملاقات کرنے کے بعد ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد گئے ہیں وہاں پر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر جو متحدہ قومی موومنٹ کے قائدین ہیں ان سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں جس کے بعد وہ میڈیا ٹاک کریں گے اور وہاں پر بھی مولانا فضل الرحمان نے یہی مطالبہ رکھا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ صدارتی انتخابات میں ان کی حمایت کرے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور متحدہ قومی موومنٹ ان دونوں نے وزیراعظم کے انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا تھا اور عمران خان کو ووٹ دیا تھا تاہم اس بار اپوزیشن پارٹیز جن میں پاکستان مسلم لیگ نون متحدہ مجلس عمل اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کی جانب سے مولانا فضل الرحمان جو صدارتی امیدوار سامنے آئے ہیں انہوں نے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور پاکستان تحریک اور جو متحدہ قومی موومنٹ ہے ان کی حمایت حاصل کی جا سکے اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً نقصان ہو سکتا ہے اگر وہ دونوں جماعتیں اس بات کا فیصلہ کریں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو صدارت جی. امیدوار کے طور پر ووٹ دیں گی
بہت شکریہ ثاقب آپ کا تو ہمارے کراچی میں نمائندے محمد ثاقب بتا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت کراچی میں موجود ہیں اور مختلف جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے صدارتی انتخاب میں اپنی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی اثنا میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت نے اپنی پارٹی لیڈرشپ پر کڑی تنقید کی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت نے پارٹی قیادت پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کراچی کے مسائل کو نظر انداز کر رہے ہیں یہ رپورٹ بھی ہمیں کراچی سے محمد ثاقب نے بھیجی ہے
پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مابین حکومت سازی کے چند روز بعد ہی ناراضگیاں سامنے آ رہی ہیں یہ تلخیاں اس وقت کھل کر سامنے آئیں جب کراچی سے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت نے پہلے ٹویٹر اور پھر نجی ٹیلی ویژن چینل سما پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کراچی کے مسائل کو سنجیدہ نہیں لے رہے عامر لیاقت کا کہنا تھا کہ کراچی اور فیصل آباد کے عوام تحریک انصاف کو ووٹ نہ دیتے تو شاید عمران خان وزیراعظم نہ بن پاتے عامر لیاقت نے اپنی پارٹی کے چیئرمین پر مزید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عمران خان کو وزیراعظم بننے کے بعد کئی بار کراچی کا دورہ کرنے کو کہا مگر اب تک ایسا نہ ہوا
دیکھیں کراچی میں تو ان کی کوئی تنظیم سازی نہیں ہے. میں نے آپ کو پھر بتایا کہ کراچی میں عمران خان کی ہوا تھی اور عمران خان کی ہوا کی وجہ سے کچھ حلقوں میں الیکشن جیتے ہیں یہ, اور کہیں پر لوگوں کی شخصیت تھی جس کی بنیاد پر جیتے ہیں, باقی ان کی تنظیم نہیں ہے. میں نے عمران خان صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں کراچی کی تنظیم سازی پر توجہ دینی چاہیے, ہمیں کراچی کی تنظیم سازی کو کھڑا کرنا چاہیے, کیونکہ 17 مہینے کے بعد بلدیاتی الیکشن ہے. اگر آپ بلدیاتی الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یو سی سطح پر ورک کرنا ہوگا, آپ کو باہر نکلنا ہوگا. مارٹن کوارٹر والوں کی لیز نہیں دے رہے, اس وقت کلیٹن کوارٹرز والے کھلے چترے پڑے ہوئے, پریس کوارٹرز والوں کا صبح گھر توڑ دیا گیا ہے, ایف سی کوارٹرز والے رو رہے ہیں اس وقت پڑے ہوئے. میں کیا کروں کراچی والوں کے ساتھ, میں کیا کروں, آپ مجھے بتائیں.
عامر لیاقت نے گورنر ہاؤس کراچی میں پارٹی کے دیگر ارکان کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے پر نہ بلانے پر بھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. دوسری جانب تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان اظہر لغاری نے بھی ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کراچی سے منتخب پی ٹی آئی کا کوئی بھی نمائندہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اسے جو بھی ووٹ ملے وہ عمران خان کے نام پر ملے. اظہر لغاری کا مزید کہنا تھا کہ مناسب وقت آنے پر عمران خان کراچی ضرور آئیں گے. تحریک انصاف کراچی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عامر لیاقت سے بارہا رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر رابطہ نہ ہو سکا, اور انہیں گورنر ہاؤس میں عشائیے میں نہ بلانے کی کوئی اور وجہ نہیں. معروف اینکر عامر لیاقت کا سیاسی اور پیشہ ورانہ کیریئر تنازعات سے بھرپور رہا ہے, ان کے جذبات اور شعلہ بیانی اکثر تنقید کی زد میں رہی ہے. تاہم بہت سے لوگ ان کے انداز بیان کو بے حد پسند بھی کرتے ہیں. پارٹی قیادت اور پالیسی کے خلاف ان کے بیانات سوشل میڈیا پر خوب زیر بحث بنے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ جہاں ان کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں, وہیں انہیں اپنی ہی جماعت کے لوگوں سے سخت تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت کے خلاف پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر کارروائی کے لیے اصرار کر رہے ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پنجاب میں ڈی پی او پاک پٹن کے تبادلے کا معاملہ تاحال ختم نہیں ہو سکا ہے. اپوزیشن کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں اس پر مذمتی قرارداد جمع کرا دی گئی ہے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر پاک پتن کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رضوان گوندل کا معاملہ تاحال موضوع گفتگو بنا ہوا ہے. پولیس افسر کی تبدیلی پر اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو نشانے پر لے لیا ہے. ڈی پی او پاک پتن کی عہدے پر بحالی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن پنجاب اسمبلی ہنا پرویز بٹ نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کراتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت نے پولیس کو غیر سیاسی بنانے کا نعرہ لگایا تھا مگر ان کے پولیس نظام میں سیاسی مداخلت کے دعوے دھرے رہ گئے ہیں. اپوزیشن کی تنقید کا جواب پنجاب کے وزیر اطلاعات فیض الحسن چوہان نے یہ کہہ کر کہ یہ پولیس کا اندرونی معاملہ ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فیض الحسن چوہان نے کہا کہ ڈی پی او پاک پتن کو کسی دباؤ پر تبدیل نہیں کیا گیا.
وہ ڈومیسٹک ایشو ہے پولیس کا, وہ ڈپارٹمنٹل ایشو ہے جو ڈی پی او صاحب تھے ان کے خلاف مختلف شہریوں کی بڑے دنوں سے شکایات آ رہی تھی. کوئی سی ایم صاحب کا, کوئی پنجاب حکومت کا, کوئی آپ کے بنی گالا کا اس کے اندر انوالومنٹ نہیں.
معاملے کی بازگشت ایوان بالا میں بھی سنائی دی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے اعتراض اٹھایا اور حکومتی بینچوں سے جواب مانگتی رہی.
پنجاب میں انسیڈنٹ ہوا ہے مانیکا صاحب کے حوالے سے, جہاں ٹرانسفر پوسٹنگ کسی کی دھن پہ چیخم چلی پر کی گئی ہے اور اس کی کوئی جواب دہی نہیں ہوئی.
پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور قومی اسمبلی میں سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کو تو ملک میں جنگل کا قانون نظر آنے لگا.
اداروں کے اوپر اتنا دباؤ ہوگا, اس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا جائے گا, اس طریقے سے وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بننے کے جگہ خدمت کرنے کے بجائے وہ سب سرونٹ ان کو بنانے کی ذاتی طور پہ کوشش کی جائے گی, تو گڈ گورننس کدھر گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پارٹی 5 سال سے گڈ گورننس کی بات کرتی رہی اور آج ان کا حال قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا ہے, مچلے ہوئے جیسے بچے ہوتے ہیں, ہر چیز ایسی نظر آتی ہے.
ٹی پی او پاک پتن رضوان گوندل کو تبدیل کرنے کا معاملہ میڈیا پر آنے پر آئی جی پنجاب نے گزشتہ روز انکوائری کا حکم دیا تھا. رضوان گوندل نے تحقیقاتی ٹیم کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے. ڈی پی او پاک پتن کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کے مبینہ ایما پر 27 اگست کو تبدیل کیا گیا تھا. ضیاء الرحمان, وی او اے اردو, لاہور.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
روس نے افغانستان پر ہونے والی بین الاقوامی امن کانفرنس مؤخر کر دی ہے, لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ابھی ممکن ہے کہ امریکہ اور روس اس کے ذریعے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے آئیں. یہ رپورٹ تفصیل دی ہے نفیسہ ہود بھائی نے.
روس نے افغانستان پر ہونے والی امن کانفرنس کو ملتوی کر دیا ہے. اس کانفرنس میں روس نے 12 ممالک کو دعوت دی تھی اور طالبان نے بھی اپنی شرکت کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی. لیکن افغانستان اور امریکہ نے اس میں شرکت سے انکار کیا تھا۔ اس سلسلے میں افغان امور کے ماہر مشتاق یوسفزئی اور امریکہ میں خارجہ امور کے ماہر احتشام ارشد نظامی سے بات چیت سنیے۔ مشتاق یوسفزئی، پہلے امریکہ پھر روس طالبان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟
دیکھیے، آپ کو شاید معلوم ہو کہ بہت پہلے تقریباً 2007 میں خود طالبان کے بڑے جو ان کے رہنما ہیں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 2007 میں ان کے روابط بڑے تھے روس کے ساتھ، اور ان کا وفد جو ہے 2007 میں ماسکو گیا تھا، انہوں نے بات کی تھی۔ اصل میں طالبان چاہتے کہ جتنے بھی اس وقت خطے کے ممالک ہیں تو وہ چاہتے کہ ان کے تعلقات ان کے ساتھ بڑھے اور لوگ ان کی بات سنیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب آپ کے ممالک اور میڈیا اور یہ ساری جو آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے اور آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا تو شاید یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جو خطے کے ممالک ہے اور ان تک آپ اپنی پوائنٹ آف ویو پہنچا سکے۔ تو اس لیے میرے خیال میں طالبان کو پتہ ہے کہ اس وقت جو افغانستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لینڈ آرڈر کا، اور یہ جو دنیا جہاں کے ملٹنٹ گروپس وہاں پہ آ گئے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ روس پر ہی عائد ہوتی ہے، کیونکہ روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ اور کچھ طالبان رہنما یہ مانتے بھی ہیں کہ یہ جو اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں افغانستان کے اندر اور خطے میں، تو بڑی ذمہ داری روس پہ عائد ہوتی ہے۔
ایک خارجہ پالیسی کے ماہر احتشام ارشد نظامی کی طرف آتے ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ حکومت بھی چاہتی ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں۔ امریکہ خود افغانستان میں اتنا عرصہ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اب اس معاملے کا کوئی حل ہو، ایسے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی اور ماسکو کے ساتھ کوئی مفاہمتی کوشش کامیاب ہوگی؟
روس کی خواہش تو یہ ہے کہ افغانستان کے معاملے میں بھی وہ کہ لیڈنگ رول پلے کرے، اور یہی ایک نقطہ ایسا ہے جس پہ امریکہ کو یقیناً یہ اس کی رضامندی اس میں نہیں ہوگی کہ جس خطے میں امریکہ اتنے دنوں سے وہاں پہ بھگت رہا ہے اور وہاں کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اب روس آ کے اس میں کوئی لیڈنگ رول پلے کرے۔ اسی لیے جو مجوزہ جو مذاکرات ہونے تھے اس میں امریکہ شامل نہیں ہونا چاہتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے معاملے پہ اگر امریکہ کسی مذاکرے میں شامل نہیں ہے تو اس کا کوئی قابل قبول حل نکلنا بہت مشکل ہے۔
یہ تھے خارجہ امور کے ماہر احتشام ارشد نظامی، اور ان کے ساتھ تھے افغان امور کے ماہر مشتاق یوسفزئی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ بھود بھائی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اننت ناگ علاقے میں بدھ کو حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں ایک سرکردہ عسکری کمانڈر اور اس کے ساتھی کی ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ ان مظاہروں کے دوران کئی مقامات پر پولیس اور نیم فوجی دستوں پر مشتعل نوجوانوں کی طرف سے سنگباری کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اس کی یہ رپورٹ ہم نے کچھ دیر پہلے خبروں میں پیش کی تھی۔ ہم اس پر مزید بات کرنے کے لیے، تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں سری نگر، جہاں ہمارے نمائندے ہیں یوسف جمیل۔ جی جمیل، بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اور کیا صورتحال ہے وہاں؟
جی، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ حفاظت دستوں نے پتھراو کرنے والے ہجوم پر آنسو گیس کے گولے برسائے اور چھرے والی بندوقیں استعمال کی۔ طرفین کے درمیان جھڑپیں آخری لانے تک جاری تھیں۔ سب سے شدید جھڑپیں کلگام کے قیمو علاقے میں ہو رہی ہیں، جہاں
جی یوسف جمیل آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ تو یہ سری نگر سے یوسف جمیل ہمارے نمائندے تھے۔ جی ہاں، آپ ہمیں سن رہے ہیں یوسف جمیل؟
جی بالکل بالکل، میں بتا رہا تھا کہ اننت ناگ میں پیش آئی اس جھڑپ کے صرف چند گھنٹے بعد مشتبہ عسکری پسندوں نے ہمسایہ ضلع شوپیان میں ایک پولیس پارٹی پر اچانک حملہ کر کے چار اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ پولیس پارٹی شوپیان کے آرہوم علاقے میں ایک ورک شاپ میں اپنی گاڑی ٹھیک کروا رہی تھی کہ اس پر اچانک خود کار ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ حملہور پولیس اہلکاروں کی بندوقیں اڑانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ حفاظت دستوں نے، جن میں باضابطہ فوج بھی شامل ہے، علاقے کو گھیرے میں لے کر
یوسف جمیل سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے لیکن ٹیلی فون لائن پھر منقطع ہو گئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے دوبارہ سلسلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. یوسف جمیل اس رپورٹ میں بتا رہے تھے کہ اننت ناگ میں ہونے والی اس جھڑپ کے صرف چند گھنٹے بعد مشتبہ عسکریت پسندوں نے ہمسایہ ضلع شوپیاں میں ایک پولیس پارٹی پر اچانک حملہ کر کے 4 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے. ہمیں افسوس ہے کہ ہم ان سے تفصیلاً بات نہیں کر سکے. اور اب کچھ مزید خبریں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو ابھی جاری ہے. میانمار نے اقوام متحدہ کے تحقیقاتی پینل کی اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ میانمار کی فوج نے پچھلے سال روہنگیا مسلمان اقلیت کو کچلنے کی کاروائی میں انسانی حقوق کی پامالی کی اور نسل کشی کے مرتکب ہوئے. میانمار کی حکومت کے ایک ترجمان نے بدھ کے روز ریاستی میڈیا کو بدھ کے روز بتایا کہ وہ کسی قرارداد کو قبول اور اس پر اتفاق نہیں کریں گے جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کی طرف سے پیش کی جائے گی. ایک علیحدہ تفتیش میں امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ اس نے روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں سے جو معلومات جمع کی ہیں وہ سیکیورٹی فورسز اور میانمار فوج پر الزامات کو ثابت کرتی ہیں کہ انہوں نے آبرو ریزی سمیت انسانی حقوق کی پامالی کی. امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کی رپورٹ 1000 انٹرویوز پر مبنی ہے جو بنگلہ دیش کے کیمپوں میں مقیم پناہ گزینوں سے کیے گئے. امریکی سفیر نکی ہیلی نے منگل کے روز سیکیورٹی کونسل کو بتایا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کونسل صورتحال سے کیسے نمٹتی ہے. نکی ہیلی کا کہنا تھا
Here in the Security Council, we must hold those responsible for violence to account.
نکی ہیلی کہہ رہی تھیں کہ یہاں سیکیورٹی کونسل میں تشدد کے ذمہ داروں کا احتساب کرنا ہوگا. اور امریکہ نے کینیڈا کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں جس میں یہ کوشش کی جائے گی کہ شمالی امریکہ کے آزادانہ تجارت معاہدے کی جگہ کوئی نیا معاہدہ لانے پر بات چیت ہو. یہ مذاکرات واشنگٹن میں ہو رہے ہیں. اس کی تفصیلات کے ساتھ یہ رپورٹ.
کینیڈا کی وزیر خارجہ کرسٹیا فریلینڈ نے کہا کہ منگل کے دن امریکہ کے تجارتی نمائندے کے ساتھ مذاکرات بہت تعمیری تھے اور آج مزید مخصوص معاملات پر بات چیت ہوگی. کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا کہ واشنگٹن کی بات چیت کے بارے میں کینیڈا کو خوش امیدی ہے. اسی دوران کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ نئی تجارتی شرائط کے بارے میں مذاکرات کرے گا لیکن صرف ایک ایسے سمجھوتے پر رضامند ہوگا جس سے کینیڈا کے مفادات پورے ہوتے ہوں. امریکہ اور میکسیکو کے درمیان شمالی امریکہ کے آزاد تجارتی معاہدے نافٹا کی جگہ نئے معاہدے کے بعد ٹروڈو نے کہا کہ مذاکرات کنندگان نے کچھ پیش رفت کی ہے. مونٹریال کے علاقے میں منگل کے دن ایک تقریب میں تقریر کرتے ہوئے ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا کے مذاکرات کنندگان ایک ایسے معاہدے کو طے کرنے کے لیے سخت کوشش کر رہے ہیں جو سبھوں کے لیے فائدہ مند ہو. انہوں نے کہا
Our team is right now in Washington digging into the progress made and looking at what the next steps are. We will engage in a positive and constructive way as we always have been.
Hamari team is in Washington mein hai aur peshraft par kaam kar rahi hai aur ye dekh rahi hai ki agla iqdam kya hoga aur hum hamesha ki tarah musbat aur taameeri andaaz mein baat karenge aur bilakhir kisi samjhote par دستخط کے منتظر ہوں گے تا وقت کہ وہ کینیڈا کے لیے اور کینیڈا کے درمیانے طبقے کے لوگوں کے لیے بہتر ہو. ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا یہ کہا ہے کہ 24 سال کا پرانا نافٹا امریکی کارکنوں کے لیے تباہ کن رہا ہے. انہوں نے کینیڈا کے ساتھ معاہدے کے بارے میں کہا کہ اگر معاہدہ نہیں ہوا تو وہ کینیڈا کی گاڑیوں اور آٹو پارٹس پر محصولات بڑھا دیں گے.
But I think we'll give them a chance to probably have a separate deal. We could have a separate deal or we could put it into this deal.
لیکن میرا خیال ہے کہ ہم انہیں ایک الگ معاہدے کے لیے موقع دیں گے. ہم ایک الگ معاہدہ کر سکتے ہیں یا ہم اسے اس معاہدے میں شامل کر سکتے ہیں. اسی دوران ٹرمپ انتظامیہ نے جبکہ میکسیکو کے ساتھ نئے معاہدے کو سراہا ہے, کانگریس میں ڈیموکریٹس اس کے بارے میں محتاط رویہ رکھتے ہیں. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکی سینیٹر جان میکین کو, جن کا ہفتے کے روز انتقال ہو گیا تھا, خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگاری سروسز بدھ کے روز سے ایریزونا میں شروع ہو رہی ہیں. میکین نے اس مغربی ریاست کی 30 سال سے زیادہ عرصے تک کانگریس میں نمائندگی کی. ریاست کے دارالحکومت فینکس میں جمعرات کے روز عوامی دعائیہ تقریب ہوگی جس میں میکین کے اہل خانہ, دوست اور ایریزونا کے عہدیدار شرکت کریں گے. میکین کے جسد خاگی کو جمعے کے روز دارالحکومت واشنگٹن لایا جائے گا جہاں حکومتی سطح پر دعائیہ تقریب ہوگی اور انہیں خراج پیش کیا جائے گا. ہفتے کے روز واشنگٹن کے قومی گرجا گھر میں ان کے اعزاز میں تقریب میں سابق صدور باراک اوباما اور جارج ڈبلیو بوش میکین کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. اتوار کے روز میری لینڈ کی نیول اکیڈمی میں ان کی تدفین ہوگی. صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اناجیلی عقائد رکھنے والے مسیحی لیڈروں کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میکین کی تعریف کی.
Also, our hearts and prayers are going to the family of Senator John McCain. There'll be a lot of activity over the next number of days.
صدر کا کہنا تھا کہ ہمارے دل اور دعائیں سینیٹر جان میکین کے خاندان کے لیے ہیں. آئندہ چند دنوں میں ان کے حوالے سے بہت سی تقریبات میں سینیٹر میکین کو خراج پیش کیا جائے گا. ترکی میں سیٹرڈے مدرس نامی گروپ نے استنبول میں ایک اجتماع کا 700th ہفتہ منایا جس کا مقصد ترکی میں 1980 کے عشرے کی فوجی بغاوت کے دور اور 1990 کے عشرے میں کرد ترکی تنازعے کے دوران ترکی میں زبردست گمشدگی اور سیاسی قتل پر احتجاج کرنا تھا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ترک حکام نے ہفتے کے دن اجتماع کو منتشر کر دیا. تفصیلات کے ساتھ رضی احمد رضوی.
اجتماع کے شروع ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کر دیا گیا. پولیس نے اس چوک پر قبضہ کر لیا جہاں تقریباً 2 عشروں سے سٹرڈے مدرس نامی گروپ کی ارکان اس بارے میں معلومات کے مطالبے کے لیے جمع ہوتی رہی ہیں کہ ان کے لاپتہ رشتہ داروں کا کیا بنا. پولیس نے ہر کسی کے خلاف جس نے چوک میں داخل ہونے کی کوشش کی کارروائی کی اور یہ دعویٰ کیا کہ اجتماع کا تعلق دہشت گردی سے ہے. بعض گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں اور آنسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا. انقرہ میں قائم ہیومن رائٹس ایسوسیشن کے مطابق 1992 اور 1996 کے درمیان ترکی میں کرد علاقوں میں ریاست کی جانب سے زبردستی گمشدگی کے 792 واقعات ہوئے ہیں جبکہ بہت سے لاپتہ افراد کے بارے میں بدستور کوئی اطلاع نہیں ہے. ایک لاپتہ فرد کی بیوی نے بتایا.
نیہات ایدوگان, مائی ہسبینڈ واز ٹیکن فرام آور ہوم ان دا ویلیج آف ماردین. ہی از گون فار 24 ایئرز. دے ٹوک ہم فرام آور ہوم.
میرے شوہر ویہات آیودوگان کو ماردن کے گاؤں سے ہمارے گھر سے لے جایا گیا. اس کا 24 سال سے پتہ نہیں ہے. یہاں بہت سے لوگ میری طرح ہیں اور میں تنہا نہیں. میری طرح کے ہزاروں لوگ ہیں جو اپنے لاپتہ افراد کے لیے یہاں آتے ہیں. صدر طیب اردوان 2003 سے 2014 تک جب ملک کے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ماؤں کے ہفتہ وار احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ حقیقت معلوم کرنے کے لیے ان کی مدد کی جائے گی. لیکن اب یہ واضح نہیں ہے کہ حکام سٹرڈے مدرس کو دوبارہ جمع ہونے کی اجازت دیں گے یا نہیں. اپوزیشن سی ایچ پی پارٹی کے ڈپٹی لیڈر Sezgin Tanrikulu kehte hain,
I was a lawyer for many families who suffered enforced disappearances. I know very well that pain. This is a never-ending mourning with no condolences.
Main zabardasti lapata kiye jane wale logon ke khandanon ka wakeel raha hoon. Mujhe is dukh ka achhi tarah ehsaas hai. Ye ek na khatm hone wala sog hai jiski koi taaziyat bhi nahi. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 700 ہفتے بعد بھی لوگوں کو ان کے پیاروں کے بارے میں شاید کبھی علم نہ ہو سکے. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جولائی 1995 میں جب یوگوسلاویا کی خانہ جنگی تقریباً ختم ہو رہی تھی, بوسنیائی سرب فوجوں نے سربینزا کے شہر کو رون ڈالا, جسے اقوام متحدہ نے محفوظ علاقہ قرار دے رکھا تھا, جہاں ہزاروں بوسنیائی مسلمانوں نے پناہ لے رکھی تھی. فوجیوں نے پوری آبادی کو نرغے میں لے لیا, خواتین اور کم عمر بچوں کو ملک بدر کر دیا, پھر سوچے سمجھے طریقے سے 15 سال سے زیادہ عمر کے تمام مردوں کو تہ تہ کر دیا. 1948 کے اقوام متحدہ کے نسل کشی سے متعلق کنونشن میں نسل کشی کی اس طرح تعریف کی گئی ہے کہ وہ ایک ایسی کارروائی ہے جس کا مقصد کسی بھی قومی, نسلی, لسانی یا مذہبی گروپ کو جزوی یا مکمل طور پر تباہ کرنا مقصود ہو. اور سربی نتزا کے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات سے متعلق تفتیشی کمیشن کی سن 2004 میں جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق یہی کچھ سربی نتزا میں ہوا. اس سال بعد میں سربسکا کی حکومت نے, جو بوزنیا ہرزگوینیا کے اندر ایک خود مختار علاقہ ہے, سرکاری طور پر معافی نامہ جاری کیا. لیکن 14 اگست سن 2018 کو انتہائی قوم پرست صدر ملوراڈ ڈوڈک کی سربراہی میں ریپبلکا سپراسکا کی قومی اسمبلی نے سن 2004 کی رپورٹ کو متعصبانہ اور جھوٹ قرار دیتے ہوئے رد کر دیا اور دعویٰ کیا کہ تقریباً 8400 مقتول افراد میں بہت سے لوگ اب بھی زندہ ہیں. ایک تحریری بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر ناور نے کہا کہ سربینزا کے قتل عام کے بارے میں سن 2004 کی رپورٹ کی ریپبلکا سرپسکا کی حکومت کی جانب سے منظوری بوزنیا ہرزگوینیا کی مفاہمت اور ماضی کی مشکل حقیقتوں کا سامنا کرنے کے سلسلے میں ایک اہم قدم ہے. ریپبلکا سرپسکا کی قومی اسمبلی کا 14 اگست کا اجلاس غلط سمت میں ایک اقدام ہے. سربینزا کے بارے میں رپورٹ کو رد کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کی کوشش گزشتہ جنگ کے حقائق کو بدلنے, تاریخ سے انکار کرنے اور المیوں کو سیاسی رنگ دینے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ریپبلکا سپراسکا کے شہریوں کے مفاد میں ہے کہ سزا یافتہ مجرموں کی ہیرو کے طور پر قدر و منزلت کرنے کے رجحان کو بدل دیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ان کے جرائم کو بدستور سرعام ناقابل قبول قرار دیا جائے. امریکہ بدستور اس بات سے پوری طرح وابستگی رکھتا ہے کہ بوزنیا ہرزگوینیا میں ریاست اداروں اور ضلعی سطح پر حکام کی اعانت کی جائے تاکہ وہ ایسے افراد کے بارے میں تفتیش کر سکیں اور ان پر مقدمہ چلا سکیں جو تمام نسلی گروپوں کے خلاف جرائم کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا کہ گزری ہوئی جنگوں کے بارے میں مسلمہ حقائق سے انکار کر کے ان مقاصد کو کسی طور بھی آگے نہیں بڑھایا جا سکتا یا ملک کے شہریوں کی مدد کی جا سکتی ہے. امریکہ بوزنیا ہرزگوینیا میں بدستور امن, استحکام اور مفاہمت کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر پیٹرک ڈیئر۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔